الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم.
یہ مضمون چل رہا ہے خوف خدا سے متعلق کہ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر وہ عوام الناس میں موجود ہو، مجمع عام میں ہو یا تنہائی میں ہو، آبادی میں ہو یا جنگل و بیابان میں ہو، جب اللہ کا خوف دل میں موجود ہو تو انسان ہر جگہ ہر موقع پر اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. حضرت والا، حضرت اقدس، حضرت والد ماجد اکثر اور بیشتر اپنے پیر و مرشد حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ بسا اوقات کبھی کسی کو وصیت فرماتے، کوئی نیا آتا گناہوں میں ڈوبا ہوا تو اس کو نصیحت فرماتے کہ بھائی تمہارا اگر دل چاہے گناہ کرنے کو تو خوب گناہ کرنا، دل کھول کے کرنا، دل بھر کے کرنا. صرف ایک نصیحت یاد رکھنا کہ دل بھر کے، دل کھول کے گناہ کرنا اس جگہ کے جہاں پر اللہ تعالی موجود نہ ہو. ظاہر ہے کہ اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہیں، علیم اور خبیر ہیں، ہمارے وجود کے ساتھ موجود ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جہاں کہیں ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. جہاں کہیں تین افراد موجود ہو کے سرگوشیاں کرتے ہیں تو چوتھا اللہ تعالی ہوتا ہے. فرمایا جہاں کہیں پانچ آدمی بیٹھ کر سرگوشی کریں تو چھٹا اللہ تعالی ہوتا ہے. یا اس تعداد سے کم یا زیادہ کہیں بھی کوئی بھی فرد یا افراد موجود ہوں، فرمایا کہ اللہ پاک ان کے ساتھ موجود ہیں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، قیامت کے دن پھر وہ انسانوں کے اپنے اعمال کی خبر دے دے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، کیا کچھ کہا. وہ باخبر ذات، فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ معاکم اینما کنتم، روئے زمین کے جس خطے پر بھی تم موجود ہو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ موجود ہے. تو جب بندے کے دل میں اللہ تعالی کے وجود کا، معیت کا احساس اجاگر ہو اور اس کا خوف دل میں جگہ کر چکا ہو تو انسان بھلے اپنے علاقے میں ہو، غیر علاقے میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ کی ذات کو ہمیشہ وہ اپنے سے قریب محسوس کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے ہمیشہ ٹھٹک جائے گا. اور اگر صحیح معنوں میں اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت موجود ہوگی تو وہ گناہ سے باز آ جائے گا. پچھلے جو ہفتے کے دن جو مضمون بیان کیا تھا کہ ایک صاحب ہر جمعے کی نماز میں، اسی مسجد کے بظاہر وہ نمازی ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ حضرت مسجد میں چپل چور آتے ہیں، نمازیوں میں چپل چور بھی ہوتے ہیں، چپل چوری کر کے لے جاتے ہیں. فرمایا کہ چپل چور نمازی نہیں ہوتا، وہ نماز کی غرض سے مسجد میں نہیں آتا، چپل چرانے کی نیت سے مسجد میں نمازی بن کر آتا ہے. وہ نمازی کا روپ دھار کر آتا ہے، مقصد اور غرض اس کی نماز نہیں ہوتی، چپل چرانا ہوتی ہے. تو اسی قسم کے ایک نمازی جو جمعے کے جمعے آیا کرتے ہیں، جن کا ہم نے مضمون بتایا تھا کہ ایک اور نمازی کی کھلی آنکھوں کا مشاہدہ انہوں نے بیان کیا کہ کئی جمعوں سے میں نے نوٹ کیا کہ وہ بظاہر جمعے کی نماز میں شرکت ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھل فروٹ والے جو رش کے شکار ہو جاتے ہیں، رش کے اندر لوگ اپنے اپنے فروٹ خرید رہے ہوتے ہیں تو وہ کئی شاپر دونوں ہاتھوں میں بھر کر بغیر پیسے دیے ہوئے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی ایک معمولی سی لذت کی خاطر، چند چیزوں کی خاطر اپنی عاقبت اجاڑتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک واقعہ جو بہت ہی زیادہ تاریخی ہے اور سبق آموز ہے، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے، جن کے نام سے لوگ واقف ہوا کرتے ہیں، بہت بڑے اونچے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. ان کے والد ماجد جن کا نام نامی اس میں گرامی ادہم تھا، ایک موقع پر ایک نہر کے کنارے سے وضو فرما رہے تھے. تو اس نہر کے کنارے پر جب وضو فرما رہے تھے، وضو کے دوران پانی کے اوپر تیرتا ہوا ایک سیب بھی آ گیا. اور وہ نہر ایک باغ سے گزرتی ہوئی آ رہی تھی. تر و تازہ صاف شفاف سیب دیکھ کر آپ نے اس کو اچک لیا, اٹھا لیا, اور اٹھانے کے بعد سوچا کہ اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ تو ہے نہیں, تو اس سیب کو کھا لیا. کھا لینے کے بعد تنبہ ہوا کہ بغیر اجازت کے, مالک کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھا لیا جو میرے لیے ناجائز تھا. تو سوچا چلو مسئلہ آسان ہے, ابھی تو ہاتھ کے ہاتھ سامنے باغ نظر آ رہا ہے, مالک سے جا کر تذکرہ کر دوں تاکہ مال حلال ہو جائے. تو حضرت ادہم اس ایک سیب کی اجازت لینے کے لیے باغ کے دروازے تک پہنچے, اس باغ کو کھٹکھٹایا, آواز دی تو ایک بچی آئی, کہا کہ باغ کے مالک سے مجھے ملنا ہے. کہا کہ وہ تو ایک خاتون ہے, کہا کہ ان سے ملاقات کرنی ہے. انتظام کیا گیا, اس خاتون سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ اس باغ کا ٹوٹا ہوا ایک سیب پانی میں تیرتا ہوا نہر کے ذریعے میرے سامنے آ گیا اور میرا دل للچایا, تو میں نے اس سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. بعد میں مجھے تنبیہ ہوئی کہ میں نے اجازت کے بغیر کھا لیا, تو میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب جو بغیر اجازت کھا لیا تھا, مہربانی فرما کر آپ اس کو میرے لیے حلال کر دیجیے. تو ان خاتون نے فرمایا کہ یہ باغ دراصل میرا اور بادشاہ سلامت کا مشترکہ ہے. اس وقت کے جو سلطان ہوں گے, جو بادشاہ ہوں گے, فرمایا کہ یہ میرا اور ان کا آد و آد ہے, تو جو میرے حصے کا آدھا سیب بنتا ہے وہ تو آپ کے لیے حلال ہے, اور آدھا سیب آپ جانے اور بادشاہ جانے. اور کہا کہ بادشاہ, آج کل یہ واقعہ پیش آیا تھا بخارا کے اندر, فرمایا کہ آج کل وہ بخارا سے 10 دن کی مسافت دور بلخ کے اندر گئے ہوئے ہیں. تو دل میں جب خوف خدا ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, تو یہ نہیں سوچا کہ بادشاہ جب آ جائے گا تو معافی تلافی کر لوں گا, زندگی اور موت کا تو چونکہ بھروسہ نہیں ہے, تو فوراً بلخ کا سفر شروع کر دیا ایک آدھے سیب کی معافی کرانے کے لیے. جب بلخ پہنچے تو بادشاہ سلامت کو اس حالت میں پایا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, پورا لشکر ساتھ چل رہا تھا. بادشاہ کو روکا اور کہا کہ اس طرح سے میرے ساتھ واقعہ پیش آ گیا, آپ سے اس آدھے سیب کی معافی لینے آیا ہوں. بادشاہ بھی اس زمانے کے بادشاہ تھے, کہا کہ اس طرح سر راہ چلتے راستے معاف نہیں ہوں گے, آپ کو کل میرے دربار میں آنا پڑے گا. اگلے دن کا انتظار کیا, جب کل ہوئی, اسی دوران بادشاہ کی ایک صاحبزادی تھی جو نہایت متقی اور پرہیزگار تھی, اور ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی نیک اور متقی انسان سے شادی کریں. کئی ایک رشتے آیا کرتے تھے شہزادوں کے, بڑے بڑے خاندان کے لوگوں کے, لیکن ہر ایک کو مسترد کر دیا جاتا تھا. تو حضرت ادہم جب آدھا سے معاف کرانے کی غرض سے وہاں انتظار کر کے اگلے دن بادشاہ کے دربار میں پہنچے, تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کو آدھے سے کی معافی مل جائے گی, لیکن اس شرط پر کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. تو چونکہ وہ معافی تو حاصل کرنی تھی, آپ نے شرط کو منظور کر لیا, موقع پر شادی ہوئی, اور اس کے بعد آپ کے لیے سجا بنا تیار کمرہ تمام نعمتوں سے آراستہ, اور اس کے اندر وہ دلہن بھی موجود آپ کے سپرد کر دی گئیں. رات کا وقت جب ہوا تو آپ نے بجائے میلاب کرنے کے ایک طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی, ساری رات عبادت اور اطاعت میں گزار دی. ایک دن اسی طرح گزرا, دوسرا دن, تیسرا دن, حتیٰ کہ 7 دن اسی عبادت میں گزرتے گئے, اور آپ کا کوئی التفات نہیں تھا اپنی بیوی کی طرف, چونکہ اصل مقصد تو معافی کا حاصل کرنا تھا. چنانچہ جب 7 دن گزر گئے تو پھر پیغام بھیجا بادشاہ سلامت کو کہ اب تو میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے, لہٰذا معافی کا اعلان کر دیجئے. بادشاہ کو بھی چونکہ اپنی بیٹی کے ذریعے سے انہوں نے خبر رکھی ہوگی, کہا کہ جب تک کہ ملاپ نہیں ہوگا زوجین میں تو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی. تو مجبور ہو کر جب ملاپ کیا تو اس کے بعد روایت میں لکھا ہے کہ غسل فرمایا اور اس کے بعد نماز ادا کی, نماز ادا کر لینے کے بعد ایک چیخ ماری اور سجدے میں جا گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد یہ جو زوجین کا اتفاقی اور ایک تاریخی ملاپ تھا, اسی ملاپ سے اللہ پاک نے ان کو حضرت ابراہیم جو ادہم کے صاحبزادے ہیں وہ عطا فرمائے. تو ایک سچی نیت لے کر, دل میں تڑپ لے کر کہ آدھا سے بغیر اجازت کے کہیں وہ میرے لیے وبال جان نہ بن جائے, اس کو معافی کرانے کے لیے 10 دن کا فاصلہ طے کیا اور وہاں پہنچے, اور اس طرح کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا, اور نتیجے میں اللہ پاک نے ایسی نیک اولاد عطا فرمائی کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابراہیم ابن ادہم ہے. کہ چونکہ حضرت ابراہیم کے جو نانا تھے, وہی جو بادشاہ سلامت, ان کے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی, آگے چل کے بادشاہت کی جب وراثت کا سلسلہ ہوا, بادشاہت کی منتقلی کا سلسلہ ہوا, تو یہ بادشاہت حضرت ابراہیم کے حصے میں آئی, اور آپ اپنے نانا کے وارث بنے اسی حساب سے کہ آپ کو سلطنت مل گئی. اور آپ اسی عام انداز سے بادشاہانہ زندگی بسر کرتے تھے، پھر جب اللہ پاک کی طرف سے اس نیک فرزند کی ہدایت کا سامان ہوا تو وہ بھی اللہ پاک نے ایک عجیب اور غریب انوکھا عنوان رکھا. مشہور محاورہ ہے کہ فلاح الآباء فلاح الابناء، کہ اگر باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو ان کی نیکی کا ثمرہ اولاد کو بھی ضرور ملتا ہے. سورہ کہف میں جو اللہ پاک نے واقعات ذکر کیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے، تو اس میں جو وہ واقعہ ہے کہ دیوار گر رہی تھی، بستی والوں نے آپ کی ضیافت نہ کی، اس کے باوجود بھی آپ نے دیوار کی تعمیر کر دی. حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا کہ بستی والے ہمیں کھانا نہیں دے رہے اور آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں کہ ان کی دیوار سیدھی کر دی. بعد میں جب معمہ حل ہوا تھا تو یہ راز اس میں فاش ہوا کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ مدفون تھا، جس کی حفاظت اللہ پاک نے حضرت خضر کے ذریعے سے کروائی تھی کہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ قوم اور بستی والے وہ خزانہ کھا جاتے، ہڑپ کر جاتے. تو اللہ پاک نے ان کی اس خزانے کی حفاظت کا ذریعہ حضرت خضر کو بنایا، اور اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ان یتیم بچوں کے جو باپ تھے وہ نیک صالح تھے، ان کی نیکی اولاد کے کام آئی کہ یتیم ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے اپنے ایک نیک بندے کے ذریعے سے ان کی مال کی حفاظت کا معاملہ فرمایا. تو غرض یہ ہے کہ ماں باپ کی نیکی اور آبا اور اجداد کا نیک ہونا اولاد کے بھی کام آ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی حضرت ادہم چونکہ نیک تھے، اللہ کے ڈر رکھنے والے بندے تھے، تو حضرت ابراہیم کے لیے بھی ایک موقع ایسا آ گیا کہ اللہ پاک نے ہدایت کا سامان فرما دیا، اور وہ ایک عجیب اور غریب عنوان ہوا تھا، وہ بھی آپ حضرات بیشتر سنتے رہے ہیں، کہ رات کا موقع تھا، شاہی محل کے اوپر ایک دھمک سنائی دی. حضرت ابراہیم ابن ادہم کو تجسس ہوا کہ رات کے وقت میں یہ دھمک کہاں سے آ رہی ہے. جب دیکھا تو ایک انسان، جو کوئی غیبی فرشتہ ہوگا، جو انسانی شکل میں آیا اور وہاں چھت کے اوپر گھوم رہا تھا. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اونٹ گم ہو گیا ہے، یہاں تلاش کر رہا ہوں. فرمایا کہ رات کا وقت، اندھیری رات میں اونٹ کو تلاش کر رہے ہو، وہ بھی بادشاہ کے محل میں، اور وہ محل کے اندر نہیں، محل کی چھت پر. تمہاری عقل چرنے چلی گئی کہ اتنا تم عجیب اور غریب معاملہ کر رہے ہو کہ اونٹ گم گیا تو جاؤ جنگل میں تلاش کرو، بادشاہ کے محل میں آ گئے وہ بھی چھت پر تلاش کر رہے ہو. تو یہ بات جب انہوں نے فرمائی تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو ایک انسانی شکل میں فرشتہ بن کر آیا ہوگا، تو کہا کہ انہوں نے جب فرمایا کہ تعجب کی بات ہے کہ اونٹ گم ہو گیا، اس کو تم بادشاہ کی چھت پر تلاش کر رہے ہو، تمہاری عقل پر تعجب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی تعجب ہے کہ نرم گرم بستروں میں اللہ کو تلاش کیا رہا ہے. تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ نرم نرم اور گرم گرم بستروں میں اللہ پاک کو تلاش نہیں کیا رہا تھا، اس کو تو مجاہدوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. راتوں کی نیندیں قربان کی جاتی ہیں، مجاہدے برداشت کیے جاتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کی جاتی ہے، دل نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جاتا ہے، عبادت اور اطاعت کی جاتی ہے. کیا کچھ مراحل طے نہیں کیے جاتے اللہ پاک کو حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقت اور محنت اور پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی تابے داری کرنی پڑتی ہے، فرما برداری کرنی پڑتی ہے. تو غرض یہ کہ وہ جملہ سن کر ان کے دل پر چوٹ لگی تھی، اسی وقت اپنا سارا تاہی یہ تخت شاہی چھوڑ کر، بادشاہ چھوڑ کر تنہائیوں میں نکل پڑے تھے. اور پھر اللہ پاک نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ جب لوگ آئے تھے تو دیکھا گڑڑی سی رہے ہیں، کہا کہ حضرت بادشاہت چھوڑ کے یہ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ زندگی اس زندگی سے زیادہ بہتر ہے. اور پھر کہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ وہاں تو آپ کی بادشاہت چلتی تھی، یہاں بیابانوں میں آ کر آپ پڑ گئے. فرمایا کہ یہاں بھی بادشاہت چل رہی ہے، نہر کے کنارے پر موجود تھے، اپنی سوئی کو توڑ کے نہر میں پھینک دی اور فرمایا کہ اے مچھلیوں لاؤ میری سوئی واپس لیا ہو. تو یہ کہنے کے بعد مختلف مچھلیاں نمودار ہوئیں، یہ کرامات کہلاتی ہیں. بعض دفعہ اللہ پاک اپنے کسی مقرب بندے کی قربت کو کسی بھی انوکھے معاملے کے ساتھ ظاہر فرما دیتے ہیں. اصل وہ معاملہ خالصتاً اللہ پاک کا ہوتا ہے، لیکن ذریعہ صرف بندہ بن جاتا ہے. جس طرح حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ہیں، تو ان معجزات کے اندر قدرت اصل اللہ پاک کی کار فرما ہوتی ہے، اور بظاہر وہ کسی اس پیغمبر کے ہاتھ پر وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کو جو اللہ پاک نے مختلف معجزات دیے تھے کہ مٹی کی چڑیا بنائی، اڑا دی، مردے کو کہا کہ زندہ ہو جاؤ، کھانے بتا دیا کرتے تھے گھر میں تم نے کیا کھایا ہے، کیا پکایا ہے، کیا جمع کیا ہے، اور نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جایا کرتا تھا، کوڑھ اور برس کے مرض کے مبتلا کو ہاتھ لگایا کرتے تھے وہ شفا یاب ہو جایا کرتا تھا. ان معجزات کو جہاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، تو وہاں باذن اللہ کا لفظ ذکر فرمایا کہ یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں میں قدرت جو اصل کار فرما ہوتی ہے اللہ کی، اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی لاج رکھے, ان کی وہ کہ عظمت کو بندوں کے دلوں میں اجاگر فرما دیتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ پاک نے اس کرامت کا اظہار کروایا کہ آپ نے جب سوئی پھینک دی تو مختلف مچھلیاں مختلف سوئیاں لے کر نمودار ہوئیں, جس میں ہر رنگ کی ہر طرح کی سوئیاں تھیں. اب آپ سوچیں گے کہ وہاں نہر کے اندر سوئیوں کا کیا کام, کام صرف یہ ہے کہ وہاں پر اللہ پاک کو اپنے اس ایک نیک بندے کا جس نے اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہت کو لات ماری تھی, تو اللہ پاک اپنے اس محبوب بندے کی کرامت دکھا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ مچھلیوں مجھے تو اپنی سوئی چاہیے, مختلف سوئیاں مت لاؤ, میری سوئی لاؤ. تو ایک سوئی مچھلی اپنے منہ کے اندر لے کے نمودار ہوئی, آپ نے پکڑ کر نکالی, فرمایا کہ بتاؤ یہ بادشاہ زیادہ اچھی ہے کہ وہ بادشاہ زیادہ اچھی. سفر حج پر جا رہے تھے بالکل ننگے پاؤں اور برہنا, یعنی برہنا پا اور بغیر سواری کے, ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی. پوچھا کہ ابراہیم صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ حج کے لیے جا رہا ہوں. کہنے لگے کہ اتنی دور کا سفر ہے وہ بھی پیدل بغیر سواری کے, اور نہ کوئی زیادہ راہ ہے نہ کوئی چیزیں ساتھ میں ہیں, یہ کیسا سفر ہے؟ فرمایا کہ سواریاں تو میرے ساتھ ہیں مگر تم کو دکھائی نہیں دیتی. اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی, فرمایا کہ راستے میں چلتا چلا جا رہا ہوں, جب کبھی کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں, جب کوئی آزمائش اور امتحان آ جاتا ہے, مصیبت آ پڑتی ہے, تو صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں, اور جب کبھی نفس ذرا سر اٹھاتا ہے, گناہ کی طرف راغب کرتا ہے, گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے, تو میں اپنے نفس کو یوں کہہ کر تسلی دے دیتا ہوں کہ دیکھ زندگی کا اکثر حصہ تو گزر گیا, آگے بڑھنے والے قدموں میں معلوم نہیں کہ کون سا قدم میری زندگی کا آخری قدم ہو. اب زندگی کے آخری لمحات میں گناہ کر کے کیا کرے گا, چھوڑ گناہ کو چھوڑ دے, یہ کہہ کر اپنے نفس کو تسلی دے کر گناہ سے باز رہتا ہوں. وہ دیہاتی کہنے لگا واقعتاً آپ تو حقیقت میں سواریوں پر سوار ہیں, ہم ہیں جو سوار ہونے کے باوجود بھی بے سوار ہیں, چلیے آپ اپنا سفر جاری اور ساری رکھیے. تو اللہ کے نیک بندے جب ان کے دل میں خوف ہو, اللہ پاک کی محبت ہو, اللہ پاک سے جو تعلق ہے وہ حقیقی معنوں میں رچ جائے, ان کے دل میں بس جائے, تو اللہ پاک بھی ان کے ساتھ وہی خصوصیت والے معاملات فرمایا کرتے ہیں. اور ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک بہت ہی زیادہ اہتمام والے اور بہت ہی انوکھے معاملات فرمایا کرتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس خوف والے بندے کو کبھی بھی نہ تو ضائع فرمائیں گے اور نہ ہی اس خوف کے باوجود اس کو کسی غیر کے حوالے فرمائیں گے. گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین براہ راست حضور سے تربیت حاصل کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر اس قدر گہرا ہوتا تھا کہ پھر اس کے بعد صحابہ ٹچ سے مس نہیں ہوتے تھے. ایک صحابی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں, خدام ہیں, خدمت کے لیے میرے کچھ نوکر چاکر ہیں جن سے میں خدمت لیتا ہوں. اس زمانے میں چونکہ غلاموں کو اور باندیوں کا دستور تھا, تو کہنے لگے کہ میں ان سے خدمت لیتا ہوں, اس خدمت میں اکثر اور بیشتر وہ مجھ سے جھوٹ بھی بول جاتے ہیں, میری چیزوں کے اندر خیانت کر جاتے ہیں, بسا اوقات میں ان کو کہتا کچھ ہوں وہ کرتے کچھ ہوں میری نافرمانی بھی کر جاتے ہیں, تو اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں, میری چیزوں میں خیانت کرتے ہیں, میری نافرمانی کرتے ہیں, تو تنگ آ کر غصے میں آ کر بسا اوقات میں ان کو گالیاں دیتا ہوں, اور کبھی جب زیادہ غصہ بڑھ جاتا ہے تو میں ان کی مار پٹائی بھی کرتا ہوں, تو آیا میں اپنے مملوک غلاموں کے ساتھ جو اس طرح کا برتاؤ کرتا ہوں آخرت میں کہیں اس پہ میری گرفت نہیں ہو جائے گی, میری کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ اگرچہ غلام انسان کا مال ہوتا ہے, مملوک ہوتا ہے, لیکن غلاموں کے باندیوں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے پورے حقوق بیان فرمائے. فرمایا کہ جیسا تم کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ, جیسا تم پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ, جیسا تم اپنے لیے رہائش اور گرمی اور سردی سے بچاؤ کا انتظام کرتے ہو ان کا بھی پورا پورا انتظام کرو, وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو, البتہ تمہیں اللہ پاک نے فوقیت دے دی, ان کو ماتحت بنا کے تمہارا غلام بنا دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے, پورے حقوق بیان فرمائے. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ آیا میں اپنے غلاموں کے ساتھ یہ جو برتاؤ کرتا ہوں تو یہ صحیح ہے کہ ناجائز؟ آج کل غلاموں کا دور ختم ہو گیا لیکن نوکر چاکروں کا دور باقی ہے, ملازمین کا دور باقی ہے, گھروں کے اندر نوکر چاکر ہوتے ہیں, ڈرائیور ہے, چوکیدار ہے, یا مثال کے طور پہ کوئی مالی وغیرہ ہے, یا گھر کے اندر خواتین آتی ہیں ماسیاں, یہ تمام کے تمام ان کے ساتھ بھی وہی اخلاق کے برتاؤ کرنا ضروری ہے جو ایک عام انسان کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اگر وہ ہمارے ملازم بن گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم متکبر فرعون بن کے ان کو اپنا غلام سمجھ کر جو چاہیں ان کو سنا دیں، جو چاہیں ان کو برا بھلا کہہ دیں، جو چاہیں ان کی حق تلفی کر لیں، ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہوگی تو ان کی تنخواہ کاٹ لیں۔ یہاں تو وہ بےچارے نوکری چھوٹنے کے خطرے کی وجہ سے چوں نہیں کرتے، لیکن ایک ایک چیز کا ذرے ذرے کا حساب آخرت میں لیا جائے گا۔ جب غلام کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اپنے غلاموں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہو تو کل میدان محشر میں عالم یہ ہوگا کہ جب تم آؤ گے، تمہارے غلاموں نے جو جھوٹ بولا، جو خیانت کی یا تمہاری نافرمانی کی، اس کے بدلے میں جو تم نے گالم گلوچ کیا یا جو مار پٹائی کی، ان دونوں میں برابری کی جائے گی، توازن اور تقابل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر تو تمہاری سزا ان کے جرائم کے بقدر ہوگی، نہ تم سے کچھ لیا جائے گا نہ تم کو کچھ دیا جائے گا، حساب برابر برابر رہے گا۔ لیکن اگر تمہاری سزا کم تھی، ان کے جرائم زیادہ تھے، تو ان سے تم کو پورا پورا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس ہوا کہ تمہاری سزا زیادہ تھی اور ان کے جرائم کم درجے کے تھے، تو فرمایا کہ تم سے حساب لے کر ان کو دلوایا جائے گا۔ یہ بات جب سنی تو ان کے دل پر جھٹکا لگا اور چوٹ لگی، رونے لگے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونا مناسب نہیں سمجھا، آپ کے سامنے سے ہٹ کر ایک طرف چلے گئے اور زار و قطار رونے لگے، اور روتے روتے ہچکیاں بن گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس پر رقت طاری ہے اور دل پر چوٹ لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا؟ قرآن کریم کی آیت آپ نے تلاوت کی اور ان کو سنائی، اللہ پاک کا یہ حکم تم نے نہیں سنا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے، پھر اس میں برابر برابر پورا پورا انصاف دلوایا جائے گا ہر ہر جاندار کو، ہر ہر نفس کو۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی بھی جاندار کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حساب کتاب ہوگا، اَتَيْنَا بِهَا، اس حساب کتاب کو بھی ہم لے کر آ جائیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس آیت کا سننا تھا اور زیادہ ان پر رقت طاری ہو گئی کہ ایک ایک ذرے کا اور رائے کے دانے کا بھی حساب کتاب ہوگا تو یقیناً مار پٹائی کٹائی میں زیادتی ہوئی ہوگی۔ تو روتے روتے اور زیادہ ہچکیاں بن گئیں، اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس دن کے حساب کتاب سے بہتر یہ ہے کہ میں آج آپ کو گواہ بنا کر ان تمام غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، تاکہ ان کا میرے ساتھ یہ الجھاؤ کا معاملہ ہی نہ رہے، تو تاکہ کل کو حساب دینا پڑے۔ اللہ کی رضا کے لیے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ صرف وجہ کیا تھی؟ حالانکہ ان کی ضروریات وابستہ تھیں، وہ غلام ان کی خدمت کے لیے، ضروریات کے لیے متعلق تھے، لیکن خوف جب دل میں جگہ کر گیا تو اس کل کے عذاب سے بچنے کے لیے، آج کے اس نقصان کو برداشت کر کے غلاموں کو آزاد کر کے کہا کہ میں اس خلاصی کو زیادہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں بنسبت کل کے، کل اس کی وجہ سے میرا مواخذہ ہو جائے، گرفت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں جب جگہ کر جاتا ہے تو پھر انسان آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھتا ہے، اگرچہ دنیا کا نقصان اس کے اندر اس کو برداشت کرنا پڑ جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت سارے باغات کے مالک تھے اور باغات والے تھے، ایک موقع تو ایسا ہوا صرف ایک پرندے کی وجہ سے پورا باغ راہ خدا میں وقف کر دیا، نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ کے اندر، اور نماز کے دوران باغ اتنا گھنا تھا، کھجوروں کا باغ بالکل گھنے پتوں کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا، ایک پرندہ اس باغ میں داخل ہوا اور داخل ہو جانے کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں پا رہا تھا، کبھی اس طرف اڑے کبھی اس طرف اڑے۔ آپ نماز میں تھے اور توجہ آپ کی نماز سے ہٹ کر اس پرندے کی طرف لگ گئی اور پھر باغ کی طرف چلی گئی کہ یہ باغ کتنا گھنا ہے، اتنا سرسبز و شاداب، اور پتے اس کے اتنے گھنے کہ پرندہ داخل ہو گیا تو نکلنے کا راستہ نہیں پا رہا۔ اس کے اندر نماز میں تھوڑی سی کوئی سہو پیدا ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً یہ احساس ہوا کہ میں اطاعت اور عبادت کر رہا تھا اللہ تعالی کی، اور ایک پرندے کی وجہ سے اپنے مال یعنی جو باغ تھا اس میں میں اتنا منہمک ہو گیا کہ نماز میری گڑبڑ ہو گئی۔ فرمایا کہ ایسا مال میرے کس کام کا جو میری عبادت کو خراب کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا قصہ سنایا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ پورا باغ راہ خدا میں وقف کرتا ہوں کہ جو میری عبادت کے لیے خلل ڈالنے کا باعث بن جائے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ ہی کے ساتھ پیش آیا، اور آج وہ باغ مسجد نبوی کے وجود کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، جہاں رات دن صبح و شام بے شمار اللہ کے کہاں کہاں سے آنے والے مہمان اور حضور کے مہمان وہاں عبادت اور اطاعت انجام دیتے ہیں. مسجد نبوی کی جو نئی توسیع ہوئی ہے اس توسیع کے اندر وہ پورا باغ کا حصہ آ چکا ہے جس کا نام تھا بیروحا. اس باغ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں نماز ادا فرما لینے کے بعد بسا اوقات آیا کرتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ اس باغ میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اس باغ کے اندر ایک بڑا ہی تر بتر اور ایک لبالب کنواں بھی تھا. آپ اکثر وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے, کبھی پاؤں لٹکا کر اس کنویں کی طرف بیٹھ جایا کرتے, اس کا پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے. تو یہ باغ سب سے زیادہ پھلدار, سب سے زیادہ درختوں والا اور بہت ہی زیادہ محبوب باغ تھا جو حضرت ابو طلحہ کا تھا. جب قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز اس وقت تک کامل مکمل نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس مال کو خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو. تو یہ آیت سنتے ہی آپ حضرت ابو طلحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, فرمایا کہ یا رسول اللہ تمام باغات میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور میرا محبوب ترین باغ وہ یہی بیروحا ہے جس میں آپ بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ باغ کو راہ خدا میں دے دوں. تو اس باغ کو بھی آپ نے پورا لبا لب کھجوروں سے لدا ہوا باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. وجہ کیا تھی؟ آخرت ان حضرات کے سامنے تھی اور دنیا کی فنائیت کو بھی وہ سامنے رکھا کرتے تھے کہ دنیا تو آنی جانی ہے, آج میرے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس ہے. جب تک انسان کی زندگی ہے تو مال اپنے پاس, آنکھ بند ہوتی وہ مال وہ رسا کا بن جاتا ہے. اپنی زندگی کے اندر وہ مال اپنا بنا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال تو صرف تین طرح کا ہے, ایک وہ جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا, دوسرا وہ جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر دیا, تیسرا وہ جو اس نے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا اور ذخیرہ کر لیا. اس کی بہترین مثال وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر گھر میں بکری ذبح ہوئی تھی, جب گھر تشریف لائے تو زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ کیا کچھ ہوا, کتنا گوشت پکایا, کتنا رکھا ہوا ہے, کیا صورتحال ہے, تو فرمایا کہ تمام گوشت تقسیم ہو گیا اور بٹ بٹا کر ختم ہو گیا, صرف ایک دستی باقی بچی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, باقی جتنا تمام کا تمام گوشت بٹ بٹا گیا وہ ختم نہیں ہوا, وہ تو باقی ہو گیا, اور جو گھر میں باقی بچا لیا یہ ختم ہونے والا ہے, یہ ہم کھا لیں گے پی لیں گے اپنا وجود کا حصہ بنا کر ختم کر دیں گے. جو گوشت تقسیم ہو چکا وہ اصل میں باقی رہنے والا ہے, کیونکہ وہ دیا ہے عزیز اور اقارب میں, بیواؤں میں یا یتیموں کے لیے. وہ جب دے دیا تو وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے وہ تو فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور جو کچھ آگے اللہ کیا بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے. تو آپ نے بھی فرمایا کہ بکری کا جو زیادہ حصہ بٹ بٹا گیا وہ باقی ہے, ختم نہیں ہوا, جو گھر میں بچا لیا وہ ختم ہونے والا ہے. تو غرض یہ کہ حضرت ابو طلحہ نے بھی پورا باغ راہ خدا میں اس آیت کو سن کر وقف کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, مسرت سے فرمایا کہ اے ابو طلحہ ایسا کیجئے کہ اس باغ کو آپ اپنے ہی جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو اس کے حصہ دار بنا دیجئے, کہ اس کی تمام کی تمام آمدن سے وہ حضرات اپنا اپنا حصہ حاصل کر لیا کریں. تو حضور کے حکم سے پھر انہوں نے جو آپ کے ضرورت مند رشتہ دار تھے ان تمام رشتہ داروں کو اس کا مالک بنا دیا, وہ اس سے پھر فیضیاب ہونے لگ گئے. تو غرض یہ کہ حضرات صحابہ اکرام جو حضور کی تربیت یافتہ تھے, تعلیم یافتہ تھے, آخرت کی جو فائدے کی چیز ہوتی تھی اس کو مد نظر رکھا کرتے تھے, دنیا کا اگرچہ نقصان ہو جائے اس کو برداشت اور گوارہ کر لیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے, وہ بھی بہت ہی عجیب اور غریب انداز سے, مزاج بھی بہت ہی عجیب اور غریب تھا. جب اسلام لائے سب سے پہلے تو اپنے بھائی کو بھیجا, بالکل شروع دور کے اندر اسلام لائے تھے, کہ جب اسلام چند افراد کے اوپر مشتمل تھا, چند افراد جو انگلیوں پر گنے جاتے تھے اس وقت کے بعد ہے. تو غفار قبیلے کے اندر سے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ, سنا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی شخص آئے ہیں جو نبوت کا اعلان کرتے ہیں, تفتیش حال کر کے آؤ کہ آیا وہ حقیقت میں نبی ہیں کہ نہیں ہیں. بھائی آئے, وہاں رہے, حال احوال دیکھے, اور اس کے بعد واپس جا کر کہا کہ وہ جو شخصیت ہیں ان شخصیت کے پاس میں اٹھا اور بیٹھا, وہ بہت ہی زیادہ عمدہ باتیں سکھاتے ہیں, پاکیزہ اخلاق بتاتے ہیں, بہت ہی کردار کے گفتار کے پاکیزہ معلوم ہوتے ہیں, اور ایسا کلام وہ پڑھتے ہیں کہ جو کلام نہ تو کاہنوں کا ہے نہ ہی شاعروں کا ہے, بہت ہی عجیب اور غریب کلام وہ سناتے ہیں, یعنی قرآن کریم. تو آپ نے جب یہ بات سنی تو خود رخت سفر باندھا
اور تیاری پکڑ کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے حضرت ابو ذر غفاری. مکہ مکرمہ جب پہنچے تو حال بالکل ابتدائی زمانہ تھا، تو وہاں کفار کا غلبہ تھا اور اسلام بالکل ابھی چند افراد پر مشتمل تھا، اور بہت ہی زیادہ خفیہ طریقے سے دعوت کا سلسلہ جاری تھا. آپ حرم محترم کعبہ مشرفہ میں آ گئے اور تجسس میں تھے کہ معلوم ہو جائے کہ وہ نیا شخص کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اسی تجسس میں رہے لیکن کسی شخصیت پر تعین نہ ہو سکا. رات کا وقت جب ہو گیا تو مکہ مکرمہ کے لیے، چونکہ شروع زمانے سے یہ دستور چلا آتا تھا کہ وہاں طواف کے لیے، عبادت کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری اور ساری تھا. خود مشرکین مکہ بھی اس کا طواف وغیرہ کیا کرتے تھے، البتہ بت وغیرہ رکھے تھے تو شرک کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو جب رات کا وقت ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو دن سے ایک نو وارد کو دیکھ رہے تھے کہ نیا شخص آیا ہوا ہے، رات جب ہو گئی تو دستور کے مطابق کہ وہاں مہمان نوازی کا دستور تھا کہ اپنے نو وارد کو کوئی بھی شخص اپنے گھر لے جایا کرتا تھا، اس کی ضیافت کیا کرتے تھے، اکرام کیا کرتے تھے، تو آپ نے ان حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے ساتھ لیا، کہا کہ آئیے میرے گھر چل کے آرام کر لیجئے. گھر لے گئے، کھانا وانا کھلایا، آرام کے لیے جگہ دستیاب کر دی اور بغیر پوچھے کچھ آرام سے ان کو سلا دیا. رات گزر گئی، صبح ہوئی، یہ پھر روانہ ہو گئے، پھر آ گئے کعبہ مشرفہ میں، اور پھر دن گزرا، تین دن اسی طرح گزرتے گئے. اور یہ رات کے وقت حضرت علی اپنے ساتھ لے آتے اور مناسب نہ سمجھا کہ ایک نو وارث سے سوال کریں کہ کیوں آئے ہو. اس وقت کے حساب سے یہ دستور کے خلاف تھا کہ مسافر سے پوچھیں کہ کیوں آئے ہو. تیسرا دن جب گزرا اور کوئی معاملہ حل نہ ہوا تو پھر آپ نے دبے لفظوں میں چاہا کہ وضاحت کریں، تو انہوں نے کہا ڈرتے ڈرتے کہ میں آیا ہوں ایک اس شخصیت کی تلاش میں کہ جن کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو حضرت علی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھر کے ایک فرزند تھے. آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ کو صحیح شخصیت سے ٹکراؤ ہوا ہے، میں آپ کو ان ہستی سے ملا دوں گا، لیکن بات یہ کہ حالات بڑے سخت خطرناک ہیں کہ اگر معلوم ہو جاتا ہے تو ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو لہٰذا ایسا کروں گا کہ جب میں آپ کو لے کر چلوں گا تو آپ میرے پیچھے پیچھے ہو جائیے گا، اور میں چلتا چلا جاؤں گا، جہاں کہیں مجھے آپ کے اوپر خطرہ محسوس ہوا تو میں فوراً یا تو پیشاب کے بہانے بیٹھ جاؤں گا یا اپنا جوتا صحیح کرنے لگ جاؤں گا. تو آپ سمجھ جانا کہ خطرہ ہے، فوراً آپ اپنا راستہ بدل کر دوسری جانب نکل جانا. غرض یہ کہ دونوں تھوڑے فاصلے کے ساتھ آگے پیچھے چلتے چلے گئے اور راستے میں اس طرح کی صورت پیش نہیں آئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. جا کر کچھ سوال و جوابات ہوئے، بات چیت ہوتے ہی فوراً مطمئن ہو گئے کہ واقعتاً آپ اللہ پاک کے پیارے اور سچے نبی ہیں. ایمان اور اسلام قبول کر لیا. قبول کر لینے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، میں جا رہا ہوں حرم گئے اور اعلان کروں گا اپنے اسلام کا. حضور نے فرمایا کہ نہیں، حالات ابھی ہمارا ساتھ نہیں دیتے، فی الوقت آپ اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھیں ورنہ یہ بڑے خطرناک مظالم ڈھاتے ہیں. کہا کہ نہیں نہیں، بس ایک ایمانی ولول اور جوش اور جذبے کے ساتھ نکل پڑے. حضور کی شفقت کے باوجود بھی، منع کرنے کے باوجود بھی چل دیے اور جا کر حرم کعبہ کے اندر اعلان کر دیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بس یہ اعلان کرنا تھا کہ ہر طرح سے کفار قریش ٹوٹ پڑے، مار مار کے لہو لہان کر دیا. اسی دوران آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. آپ نے دیکھ لیا تو پہچانا کہ یہ تو ابو ذر ہیں جو قبیلہ غفار کے رہنے والے ہیں. فرمایا کہ ظالمو، تم کس شخص کو مار رہے ہو؟ قبیلہ غفار کا ایک آدمی ہے. غفار قبیلہ جانتے بھی ہو کہ یہ وہ قبیلہ ہے کہ جب تم سرزمین شام کی طرف جاتے ہو تو راستے میں یہ قبیلہ پڑتا ہے، اگر تم نے ان کے ایک فرد کو بھی نقصان پہنچا دیا تو تمہاری شام والی تجارت وہ منقطع ہو جائے گی، اور یہ غفار قبیلہ تمہارا راستہ روک دیا کرے گا اور تمہارے قافلوں کو لوٹا کرے گا، لہٰذا ایسے شخص کو نقصان نہ پہنچاؤ. ان لوگوں نے چھوڑ دیا. کسی نہ کسی طرح سے آپ پھر وہاں پہنچے حضور کی خدمت میں. دو چار دن وہاں اسی طرح رہے، بار بار اعلان کرتے رہے اور مظالم آپ پر ڈھائے گئے. پھر حضرت عباس آ کر آپ کو بچا لیا کرتے تھے. تو شروع سے ہی آپ کے مزاج کے اندر ایک انفرادیت تھی. بعد میں بھی حضور کی خدمت میں رہے، صحبت یافتہ رہے، تجربات سے گزرتے رہے، مراحل سے گزرتے رہے. آخری دور کے اندر کل بھی حدیث شریف گزری ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صاحب نے دیکھا کہ تنہا بیٹھے ہوئے اپنی مسجد کے اندر، کالی چادر اوڑھے ہوئے. انہوں نے دریافت کیا کہ یہاں تنہائی اختیار کی ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کیوں نہیں اختیار کرتے؟ کہا کہ میں نے حضور کی وہ حدیث سنی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جب بری صحبتیں ہوں تو بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے، اور بری باتوں سے خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی سے اچھی بات کرنا بہتر ہے، اور تنہائی سے اچھی صحبت بہتر ہے. تو میں نے لوگوں سے کاٹا ہوا ہے، برے لوگوں سے بچ بچا کر اپنے آپ کو تنہائی اور یکسوئی کے اندر رکھے ہوئے ہوں. تو اس قسم کا آپ کا اپنا ایک مزاج تھا. صحابہ کے ساتھ بھی آپ نوک جھوک کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے اپنے پاس نہ مال جمع کرو نہ مال کے پیچھے پڑو. مال سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتے تھے. تو آپ کا بھی اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا کہ آخرت آپ کے سامنے اتنی زیادہ راسخ ہو چکی تھی، دل میں آپ کے آخرت کا سودا اتنا زیادہ اجاگر تھا کہ دنیا سے بالکل بیزار تھے اور متنفر تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ صحابہ کے ساتھ نوک جھوک کیا کرتے تھے، بحث مباحثے کرتے تھے کہ ایسا کیوں کر لیا ویسا کیوں کر لیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے آپ کا مزاج سب سے جدا ہے، منفرد ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے کچھ دور فاصلے پر ایک ربضہ نامی بستی تھی وہاں تشریف لے جائیے، وہاں جا کر آرام سے یکسوئی سے اللہ اللہ کیجیے تاکہ روز روز کی یہ کھل کھل اور نوک جھونک نہ ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے اس جگہ کو اختیار کیا، وہاں جا کے پڑاؤ ڈال لیا. چند اونٹ آپ کے پاس تھے اور ایک دبلا پتلا لاغر قسم کا مریل سے ایک چرواہا تھا، وہاں آپ اپنے بس اللہ اللہ میں منہمک رہا کرتے تھے. تو ایک صاحب قبیلہ بنو اسلم کے، انہیں شوق پیدا ہوا کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، چلو ان کی خدمت میں رہ کر ان سے فیض حاصل کیا جائے. فیض یاب ہونے کے لیے وہاں پہنچے، حضرت ابو ذر غفاری کی شاگردی اختیار کرنے کی چاہت ظاہر کی. آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ رہ تو سکتے ہو لیکن میری اطاعت کرنی پڑے گی اور میری وصیت پر عمل کرنا پڑے گا. انہوں نے پوچھا کہ کیا وصیت ہے؟ فرمایا کہ میری وصیت یہ ہے کہ جب بھی مال خرچ کرنے کا حکم دوں تو میرے مال میں سے سب سے عمدہ مال کو خرچ کرنا. کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان نصیحت. شاگردی اختیار کر لیے، رہنے لگے وہاں، آپ کی خدمت میں رہ کر فیض یاب ہونے لگے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ کہیں قریب میں کوئی پانی کا علاقہ تھا جہاں کوئی گھرانے بستے ہوں گے، تالاب وغیرہ ہوں گے، اس کے اطراف میں کوئی بستی ہوگی. اس کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں. تو آپ نے انہی اپنے خادم کو جو قبیلہ بنو اسلم کے آئے تھے آپ کی خدمت میں، فرمایا کہ جاؤ وہاں جہاں ہمارے اونٹ وغیرہ چرتے ہیں تو اس میں سے ایک عمدہ اونٹ نکال کر لے آؤ، اس کو قربان کر کے اس کا گوشت ان لوگوں کے لیے بھیجیں گے. یہ صاحب گئے جو آپ کے خادم بنے تھے. وہاں جا کر جب اونٹوں کے اندر نظر ڈالی تو ایک اونٹ کافی زیادہ متھی اور فرما بردار، صحت کے اعتبار سے بھی اچھا صحت مند تھا، اور بہت زیادہ جفا کش، جس کے اوپر مال لادا جائے تو وہ بھی بہت اس کے لیے موضوع. تو پہلے تو اسی اونٹ کو پکڑ لیا، لے کر چلنے لگے. چلتے وقت خیال آیا کہ اکثر و بیشتر حضرت ابو ذر غفاری کو بھی سواری کی نوبت پیش آتی ہے، تو یہ بہت ہی متھی اور فرما بردار اونٹ ہے جو حضرت کے لیے زیادہ موضوع ہے، سفر وغیرہ کے حساب سے اس کو چھوڑ کے اس سے جو کم درجے کا ہے، باقی سب سے اعلیٰ درجے کا وہ لے لیتا ہوں. اس اعلیٰ کو واپس کر کے پھر جو ان اونٹوں کے اندر جو بہتر لگا وہ لے کر آ گئے. آنے کے بعد جب پیش کیا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ میری پسند کا اونٹ نہیں لایا. فرمایا کہ تم نے تو میری وصیت اور نصیحت کی خلاف ورزی کی ہے. فوراً کہا اچھا اچھا میں لاتا ہوں ابھی، واپس لوٹے. پھر وہی جو اچھا سا اونٹ تھا وہ لے کر آ گئے. اس اونٹ کو لانے کے بعد جب خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے خادموں میں سے اور شاگردوں میں سے کہ ہے کوئی جو دو افراد ایسے ہیں جو اللہ کے لیے خدمت انجام دیں. تو دو نوجوان کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اس کو قربان کرو، اس کا گوشت بناؤ اور حصے بناؤ، جتنے مکانات وہاں پانی پر آباد ہیں ان کے لیے بھی، اور ایک مکان ابو ذر کا بھی شمار کرنا، تمام حصے برابر برابر بناؤ، ایک حصہ میرے گھر بھیج دو، باقی حصے تمام گھرانوں میں تقسیم کرو. چنانچہ اس پورے اونٹ کو قربان کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے حصے بکرے کیے گئے. پورے حصے بنا لینے کے بعد جب وہ معاملہ راہ خدا میں پیش کر دیا گیا تو اب اس خادم کی سرزنش کا معاملہ آیا. اس کو بلایا، فرمایا کہ تم نے جو میری خدمت کا معاملہ طے کیا تھا تو جو شرط میں نے لگائی تھی کہ میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا اور میرے مال میں جب بھی مال خرچ کرنا ہوگا اچھا مال خرچ کرنا ہوگا، تو تم نے آج خلاف ورزی کیوں کی؟ آیا تم سے بھول ہو گئی تھی یا تمہاری اور کوئی غرض وابستہ تھی؟ اگر تم بھول ہو گئی تو تم معذور ہو، اور اگر تمہاری کوئی غرض وابستہ تھی تو تم قابل مواخذہ ہو، قابل گرفت ہو، سرزنش کے مستحق. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اسی اعلیٰ والے اونٹ کو ہاتھ لگایا تھا، لیکن لے کر جب چلا وہ اتنا متی اور فرما بردار اور اتنا بالکل مانوس تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ آپ کے لیے زیادہ موضوع ہے، آپ کی خاطر اور آپ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو واپس چھوڑ دیا، اور اس سے جو کم درجے کا اور دوسروں سے اعلیٰ درجے کا اس کو لے کر آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری ضرورت کی خاطر اس کو چھوڑ رہے تھے تو میں بتاؤں کہ میری ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں بتا دیجئے. فرمایا کہ میری ضرورت کا دن اور میری حاجت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن مجھے تنے تنہا اکیلے قبر کے گھڑے کے اندر اتارا جائے گا، وہ میری ضرورت کا دن ہے اور وہ میری حاجت کا دن ہے. اس دن جو میری چیز میرے کام آئے گی، وہ کام آئے گی جس کو میں پہلے سے آخرت میں ذخیرہ کر چکا ہوں گا. بعد میں جو پیچھے مال چھوڑ دیا وہ اس دن میرے کام نہیں آئے گا، بلکہ جو پہلے سے میں نے ذخیرہ کیا وہ میری ضرورت کی چیز ہے، وہ میری حاجت پوری کرنے کی چیز ہے. تو سب سے اعلیٰ چیز جو میں نے پیش کی ہے تو وہ میں نے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر لی کہ جب قبر میں اتارا جاؤں گا تو وہ میری اصل ضرورت اور حاجت ہے، اس وقت وہ میرے کام آنے والی چیز ہے. اور پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مال کے اندر کتنے حصے دار ہوا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ مال کے اندر تین حصے دار ہوتے ہیں. ایک حصے دار تو ہے تقدیر. فرمایا کہ تقدیر جب کسی مال پر غالب آتی ہے تو ہر اچھے اور برے مال کو لے جاتی ہے. کسی بھی مال کے لیے جب نفع کا یا نقصان کا فیصلہ ہو جائے تو تقدیر غالب آ جاتی ہے. بسا اوقات صحیح سالم مال اچانک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ جل جاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے یا اور بھی نقصان پیش آ جاتا ہے. تو مال پر جب تقدیر غالب آتی ہے تو فرمایا کہ ہر اچھا برا مال لے جاتی ہے. اور فرمایا کہ دوسرا حصے دار وہ ہے وارث. ہر وقت وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو مرے اور تیرا مال میرے ہاتھ لگے. وہ تیری موت کا منتظر اور تیری موت کا خواہش مند ہے کہ جب تو مر جائے گا تو وہ تیرے تر و تازہ اور لگائے ہوئے باغات اور تیرے جمع کیے ہوئے خزانوں کا وہ منتظر ہے کہ وہ میرے تیار مال میرے ہاتھ لگ جائے. اور تیسرے فرمایا کہ تو خود اپنے مال کا حصے دار ہے. فرمایا کہ ان تینوں حصے داروں میں تو سب سے زیادہ عاجز حصے دار نہ بننا کہ ان دونوں کو تو غالب کر دے اور تو مغلوب ہو جائے اپنے مال کے اعتبار سے. اپنے مال پر تو غالب رہنا، ان دونوں حصے داروں کو مغلوب کر دینا. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان آخرت کے لیے ایسا سودا کرے کہ جو آخرت کے اندر انسان کے کام آنے والا ہو. دنیا میں اگرچہ اس کو بظاہر نفع نظر نہ آتا ہو، نقصان نظر آتا ہو، تو یہ صحابہ کرام حضور کے تربیت یافتہ اپنے لیے ہمیشہ نفع کا سودا کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ ایسا شخص کون ہوگا کہ جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو محبوب رکھتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا تو کوئی شخص نہیں ہوگا، بہت ہی بیوقوف ہوگا جو اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی دیکھ بھال رکھے، ایسا کرے. انسان ہمیشہ اپنے مال کی حفاظت اور ہمیشہ اپنے مال کی دیکھ بھال زیادہ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ انسان جو اپنا مال سمجھ کے حفاظت کر رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ وارث کا مال ہوتا ہے کہ وہ جمع جوڑ میں لگا رہتا ہے کہ یہ میرا مال، میرا مال، میرا مال کر کے جمع کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور مرتے دم وہ سارا تیار مال اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. تو فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مال کی حفاظت کرے بنسبت دوسروں کے مال کی حفاظت کرنے کے. تو صحابہ اکرام کے دل میں چونکہ خوف خدا راسخ تھا، آخرت کی فکر ان کے دل میں زیادہ تھی، تو وہ ہمیشہ ایسے معاملات انجام دیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے ہمیشہ اللہ پاک کے ہاں نفع کے سودے ہوا کریں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں تمہارا آمنا سامنا رب ذوالجلال سے اس انداز میں ہوگا کہ کوئی پردہ درمیان میں حائل نہیں ہوگا، اور رب ذوالجلال براہ راست بغیر ترجمان کے، بغیر کسی سفیر کے، بغیر کسی واسطے کے تم سے براہ راست کلام فرمائیں گے. اور اس دن فرمایا کہ تمہاری حالت یہ ہوگی کہ انسان حیرانی اور پریشانی میں خوف اور دہشت کی وجہ سے جب اپنی دائیں طرف نظر دوڑائے گا تو اسے صرف اور صرف اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور جب وہ بائیں طرف نظر کرے گا تو اس وقت اس کو بائیں طرف بھی صرف اور صرف اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور جب وہ سامنے نظر کرے گا تو سامنے اس کو جہنم کی آگ دہکتی ہوئی نظر آئے گی. فرمایا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے ممکن کیوں نہ ہو. کھجور کا ایک ٹکڑا اگرچہ انسان کو دستیاب ہو اور اس کے ذریعے سے آخرت کی نجات ممکن ہو سکتی ہو، تو فرمایا کہ اس میں بھی دریغ نہ کرنا. چھوٹی سے چھوٹا کوئی عمل بھی انجام دے کر اگر آخرت کی نجات کا امکان ہو تو اس میں بھی پسو پیش نہ کرنا، اس کے اندر بھی سبقت لے جا کر آخرت کے وبال سے بچنے کی کوشش کرنا. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کے سامنے چونکہ وہ چیزیں تھیں تو وہ ہر موقع پر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوششیں کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ اہل اللہ جو انہی صحابہ کے تربیت یافتہ، ان کے شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد کے سلسلے چلتے چلے آئے، اللہ والوں کے بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے بچاتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے انداز میں، بڑے سے بڑے انداز میں کوئی بھی نیکی اللہ کی کارآمد ہو جائے تو وہ بیڑا پار ہونے کا سامان بن سکتی ہے. ایک دن ہم لوگ رات کے وقت میں اپنے گھر سے، جب ابا جان کے گھر سے اپنے گھر کے لیے جا رہے تھے، تو تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، چونکہ ہمارے گھر میں 12 بجے کے وقت لائٹ آیا کرتی تھی اس زمانے میں، تو 12 بجے تک ابا کے گھر میں رہتے تھے، پھر 12 بجے اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے. تو ہم جب گاڑی میں بیٹھ چکے، رات 12 بج رہے تھے، کافی رات ہو جاتی، اس وقت جب ہم اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تو ابا کو دیکھا کہ گھر کے گیٹ سے ایک دم سے باہر آئے. میں سمجھے شاید کوئی کام ابا کو یاد آ گیا مجھ سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا. تو میں نے فوراً پوچھا جی ابا کیا ہوا؟ ابا کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ٹڈا کے بچہ تھا, ٹڈا گھاسوں میں جو ہوتے ہیں. تو بے ساختہ ہنسنے لگے بڑی ایک پر رونق مسکراہٹ کے ساتھ, ہنس کے فرمانے لگے ہاتھ میں ٹڈا تھا, دکھانے لگے کہ نہیں ٹڈا ہے اندر آ گیا تھا بےچارا. میں نے کہا کہ مر مر آ جائے گا, اس کو باہر چھوڑنے آیا ہوں. اس ٹڈے کو اٹھا کر گیٹ کے برابر میں جو کیاری ہے اس کیاری میں بڑے پیار سے چھوڑ کے واپس اندر تشریف لے گئے. تو اللہ والے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹے عمل کو بھی اسی نیت کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں کہ نہیں معلوم اللہ کے یہاں کون سا چھوٹا سا عمل کس اخلاص کی بدولت قبول ہو جائے اور وہ بیڑا پار ہونے کا سامان بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جو بنی اسرائیل کے ایک فاحشہ کے بارے میں بخاری شریف میں موجود ہے, فرمایا کہ وہ گزر رہی تھی پیاسے کتے کو, صرف اس نے پانی پلایا ترس کھا کے, تو اللہ پاک نے اس پہ صرف ترس کھایا اسی بات پہ کہ اے بندی تیرے سارے گناہ ایک طرف, نافرمانیاں ایک طرف, لیکن تو نے ہماری ایک حقیر سی مخلوق پر ترس کھایا تو ہم تجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ تجھ پر ترس کھائے. اس کے اس ایک عمل کی بدولت اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. اللہ پاک کی ہاں نجات پانے کے لیے نہ تو انسان ہلکی سے ہلکے عمل سے بھی دریغ کرے, نہ بڑے سے بڑے عمل کو انجام دینے سے دریغ کرے. حضرت نعمان ابن ثابت ایک بزرگ گزرے ہیں, نابینا ہو چکے تھے. نابینا ہونے کے باوجود آپ کا دستور یہ تھا اپنے کمرے میں جہاں رہائش تھی وہاں سے دروازے پہ ایک رسی باندھی ہوئی تھی, درمیان میں صحن وغیرہ کچھ ہوگا تو ایک رسی باندھی ہوئی تھی. جب بھی کوئی سوالی دروازے پر آتا دستک دیتا, اللہ کے نام پر مانگتا, آپ خود اپنے مسلح کے نیچے جہاں آپ کی وہ پٹاری ہوتی تھی وہاں سے کچھ پیسے وغیرہ صدقہ خیرات کے لیے نکالتے اور اس کے بعد پھر خود اٹھتے, ضعف اور بینائی کے چلے جانے کے باوجود اور اس رسی کے سہارے پکڑ پکڑ کے وہاں تک پہنچ کے اس ساحل کو خود اپنے ہاتھ سے وہ صدقہ دے کر آتے. گھر والے کہا کرتے کہ حضرت خامخواہ آپ اتنی تکلیف کرتے ہیں, کیوں نہ آپ یہ پیسے ہمیں دے دیا کریں, ہم جا کے اس کو دے دیا کریں. آپ اٹھتے ہیں اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں اور پھر وہ دے کر آتے ہیں, یہ درہم و دینار جو بھی آپ کو دینا ہو یہ ہمیں دے دیا کریں. فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث سنی ہے کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. اپنے آپ کو بری موت سے بچانے کی خاطر یہ ساری تکلیف برداشت کرتا ہوں کہ ضعف اور بڑھاپے کے باوجود اٹھ کر جاتا ہوں, خود اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہوں تاکہ برے خاتمے سے بچ جاؤں. اللہ والے دنیا کے اندر اتنے فکر مند رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فکر مند بندوں کو رسوا نہیں کرتے, ان کو آخرت میں کسی اور کے حوالے نہیں کرتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ تم کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کی بدولت کیوں نہ بچانے والے ہو. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک کا جب بندے کے دل میں استحضار ہوگا تو وہ اس کی محبت میں جب سرشار ہوگا تو اس کی اطاعت اور عبادت پرخلوص طریقے سے کرے گا اور جذبے دل کے ساتھ کرے گا, تو نہیں معلوم کہ کون سا عمل اس کو آخرت کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے کارآمد ہو جائے. حدیث شریف میں ہی آتا ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا اور ایک شاخ لٹکی ہوئی تھی جو گزرنے والوں کے سر سے ٹکراتی تھی, کیونکہ عام طور پہ انسان جب گزرتا ہے تو نیچے نظر ہوتی ہے, نیچے دیکھ کر چلتا ہے کہ کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو, عام طور پہ نظر اوپر نہیں ہوتی, تو گزرنے والوں کے سر سے ٹکرائے جایا کرتی تھی. تو اس شخص نے صرف اس خاطر کہ یہ شاخ گزرنے والوں کو تکلیف دینے کا سامان بنتی ہے, اس شاخ کو توڑ دیا. اس توڑنے میں اتنا اخلاص مبنی تھا کہ اس اخلاص کی بدولت اللہ پاک نے بخشش فرما دی. تو نیکی کا کوئی بھی عمل انجام دینا ہو اللہ پاک کی محبت میں, اس کے خوف اور خشیت میں, تو نہیں معلوم کہ کون سی عبادت آخرت میں نجات کا سامان بن جائے. ایک بزرگ کا واقعہ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحم اللہ سنایا کرتے تھے کہ بڑے محدث تھے, عالم فاضل تھے. قال اللہ قال رسول فرمایا کرتے تھے, وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا. یہ خواب میں دیکھنا بھی اللہ پاک بسا اوقات اپنے نیک بندوں کے اچھے معاملات کو اچھے انداز میں اپنے مخلوق تک ان کا پیغام پہنچوا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض خواب سچے ہوا کرتے ہیں اور خاص کر دیکھنے والے کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کیسا ہے. برے لوگوں کے خواب عام طور پہ وہ برے ہی ہوا کرتے ہیں, درمیانے درجے کے لوگ خواب درمیانے ہوا کرتے ہیں, اور اللہ والوں کے جو خواب ہوتے ہیں نیک لوگوں کے بزرگوں کے خواب وہ بہت ہی زیادہ مؤثر ہوا کرتے ہیں, اور باقاعدہ انبیاء اکرام کی جو وحی کا آغاز ہوا کرتا ہے وہ سچے خوابوں ہی سے ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھا کرتے تھے اسی کے ذریعے سے آغاز ہوتے ہوتے پھر وہ وحی کا نزول شروع ہوتا ہے. تو خواب کو باقاعدہ آپ نے نبوت کا ایک حصہ قرار دیا ہے. تو اب بھی وہ خواب جو نیک لوگوں کو نظر آئیں, پاکیزگی کی حالت میں نظر آئیں, اور بالخصوص سحری کے وقت میں جو تہجد کے وقت میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں اکثر اور بیشتر وہ سچے ہوا کرتے ہیں. تو ان بزرگ عالم دین کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, تو ان کو خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا بیتی, کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ تمام کی تمام چیزیں تو ایک طرف رہ گئیں, ساری زندگی علم دین کے اندر وقف کر دی تھی. قال اللہ قال الرسول, کرتے کراتے گزر گئی ساری زندگی. حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قلم جس سے لکھا کرتے تھے اس قلم کا جو برادہ تراش تراش جو نکل رہا کرتا تھا وہ برادہ اتنا جمع ہو چکا تھا کہ اس برادے کو آپ نے جمع کیا تھا اور اس ان کی وصیت کے مطابق اسی برادے سے پانی گرم کر کے آپ کو وفات کے بعد غسل دیا گیا تھا. اتنا ساری زندگی علم دین میں وقف کرنے کے باوجود فرمایا کہ جب بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضری ہوئی, اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے بند ہونے سے پہلے ہی انسان کو اپنا انجام نظر آ جاتا ہے. وہ جو احادیث تفصیل سے آئی ہیں کہ جب انسان کا دنیا سے منتقلی کا سامان ہوتا ہے, آخرت کے معاملات سامنے آتے ہیں, تو اللہ پاک کی محبت بندے کے دل میں اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ بندہ اللہ پاک کی ملاقات کے شوق میں بے ساختہ ہو جاتا ہے کہ جلد سے جلد مجھے موت دے دی جائے, وفات دے دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث بیان فرمائی تھی کہ مومن اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے, اللہ پاک ملاقات کو پسند فرماتے ہیں, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءه ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه, جو اللہ پاک سے محبت کو پسند کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں, جو اللہ پاک سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے تو ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے, اس لیے کہ موت ہی کے بعد تو اللہ پاک سے ملاقات ہوگی, تو ہم میں سے تو کوئی بھی شخص مرنے کو پسند نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ مومن کی موت سے پہلے اس کو اللہ پاک کی طرف سے ایسی بشارتیں دی جاتی ہیں کہ مومن کی روح تڑپ جاتی ہے, پھڑک جاتی ہے کہ جلد سے جلد میری روح قبض کی جائے کہ اللہ پاک سے ملاقات کا شرف نصیب ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے جس کے ذریعے سے ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاقات نصیب ہوتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ بہت سارے معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک خواب کے ذریعے سے اس طرح معاملات واضح کر دیتے ہیں, منکشف فرما دیتے ہیں. تو ان بزرگ کو جو خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمام خدمات دینیہ ایک طرف, اللہ پاک نے جو بخشش کا اظہار فرمایا اعلان فرمایا وہ صرف ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے, اور وہ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ وقت تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ جب تم خدمت دین میں تصنیف اور تعلیف کر رہے تھے, اپنے قلم کو تم نے سیاہی میں ڈبویا تھا, ڈبونے کے بعد وہ جو دوات ہوتی ہے دوات میں قلم کو ڈبو کر تم کاغذ کی طرف لے جا رہے تھے, درمیان میں قلم تھا, کہ اچانک ایک مکھی جو پیاس کی وجہ سے اس قلم کی نوک پر آ بیٹھی اور اپنی پیاس بجھانے لگی, اس سیاہی کو چوسنے لگی, تو تم نے اپنے ہاتھ کو جوں کا توں روک لیا کہ چلو یہ اللہ کی ایک مخلوق پیاسی ہے, اپنی پیاس بجھا لے, اس کے بعد میں اپنے کام جاری کروں گا. تو تم نے چند لمحوں کے لیے اپنے کام میں توقف کیا, اور یہ عمل صرف اور صرف تمہارا ہماری رضا کے لیے اور اتنے اخلاص پر مبنی تھا کہ اس وقت کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا, یہ تمہارا عمل ہمارے ہاں اتنا مقبول ہوا کہ اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری بخشش فرما دی. تو اللہ پاک کے ہاں بخشش کے لیے کوئی بھی عمل انسان کا بہانہ بن جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو غفلت کی زندگی سے نکلنا ضروری ہے, اور حقیقت میں وہ اتنا کوشاں ہو, ہر وقت اسی فکر میں ہو, ہر عمل کو اسی خلوص کے ساتھ انجام دے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمل میرے لیے نجات کا سامان بن جائے. اور بشارتیں جب ملتی ہیں دنیا سے جانے والوں کو تو روح قبض کرنے سے پہلے ہی وہ نیک فرشتے خوبصورت شکلوں میں جنت کا کفن لے کر جنت کی خوشبو میں معطر کر کے اس کو لاتے ہیں, اور سب بستہ دور تک بیٹھ جاتے ہیں تا حد نگاہ, ایک سفید بچھونا بچ جاتا ہے. اس کے بعد بڑے پیار سے بڑے عمدہ الفاظ سے احادیث مبارک میں وہ پورے الفاظ آئے ہیں, کہا جاتا ہے کہ اے مطمئن روح, اے پاکیزہ روح, چل اپنے پیارے محبوب کی طرف نکل جا, اور اس کو پھر وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ اب تیرا نکل جانے کا وقت قریب آ گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ روح اس جسم سے اس پیارے انداز سے نکلتی ہے. اس زمانے میں چونکہ مشکیزے ہوا کرتے تھے پانی کی جو مشک, آج کل تو بوتلیں وغیرہ ہیں, تو اس زمانے میں جو پانی کا مشکیزہ ہوتا تھا, فرمایا کہ جس طرح پانی کے مشکیزے کا منہ کھول دیتا ہے یوں کہہ رہا ہے پانی ایک دم سے تیزی کے ساتھ بہہ کر نکل جاتا ہے. تو فرمایا کہ نیک روح بھی اسی طرح بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ بہہ کر نکل جاتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ معاملہ برعکس ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بڑے ہی بدترین سلوک کیے جاتے ہیں، بھیانک شکلوں والے بدبودار کفن کے اندر اور بڑے ہی خطرناک غیظ و غضب والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے اے خبیث روح چل اپنے رب کے غیظ و غضب کی طرف نکل پڑ، اور پھر فرمایا کہ اس کی روح کو اس انداز سے قبض کیا جاتا ہے جس طرح ایک ریشم والے کپڑے کو خاردار جھاڑیوں کے اوپر ڈال دیا جائے، اس کو کھینچا جائے تو ہر کانٹا اس کے کپڑے کو نوچتا ہے اپنی طرف، تو اس شخص کی روح بھی اس جسم کے اندر اس طرح کانٹوں میں الجھی بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ نکل نہیں پاتی، وہ کراتا ہے، بلبلاتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ میری روح قبض نہ کی جائے. اس طرح آغاز ہی سے انسان کو اپنے انجام کا اندازہ ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہوتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے. لوگ پوچھتے کہ آپ کا عام حالات میں اس طرح رونا نہیں ہوتا، قبر پہ بے ساختہ روتے ہیں کیوں؟ فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے حبیب سے یہ حدیث سنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یا تو آخرت کے باغوں میں سے بہترین باغ ہوگی یا جہنم کے گھڑوں میں سے یہ بدترین گھڑا بنے گا. تو یہیں سے انسان کو اندازہ مل جاتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہے یا برا ہے. البتہ بسا اوقات اللہ پاک نیک بندوں کے معاملات کو اپنے دوسرے بندوں کے لیے ظاہر فرما دیا کرتے ہیں. کوئی احساس برتری کا معاملہ نہیں ہے یا کوئی بڑائی کا قول نہیں ہے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ابا جان بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، اللہ والوں کی صحبت یافتہ تھے اور بہت مٹے ہوئے انسان تھے. بارہا ابا جان کے خواب میں زیارت ہوتی ہے، سب سے پہلے جو ابا جان کی زیارت ہوئی تو بالکل واضح طور پر زیارت ہوئی، قبر اسی طرح بنی ہوئی ہے، ابا جان کی وفات ہو چکی ہے، تیاریاں چل رہی ہیں، معاملات اسی قسم میں، میں مسجد میں اسی جگہ پر آیا ہوں تو قبر کے دونوں طرف دیکھا کہ حضرات شیخین کھڑے ہوئے ہیں. ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیاریاں چل رہی ہیں. اس انداز سے خواب میں معلوم ہو رہا ہے کہ ابا جان کی وہ ہے کہ آخری مراحل انجام دیے جا رہے ہیں اور ابا جان کو لایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرات شیخین آئے ہوئے ہیں لے جانے کے لیے. تو بسا اوقات معاملات بڑے اونچے اور انوکھے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے معاملات دکھا دیتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ جو دنیا میں اللہ سے ڈرے، اللہ کی محبت میں سرشار رہے تو اللہ پاک بھی اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے. تو جو اپنے آپ کو دنیا میں مٹا دیتا ہے، اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے، تو اللہ پاک ایسے بندوں کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے، رسوا نہیں فرماتے. جب دنیا میں اللہ پاک عزت بخشتے ہیں تو آخرت میں بھی اللہ پاک عزت سے نوازیں گے. ظاہر ہے کہ اصل چیز جو مقصود اصلی ہے وہ اگر انسان سمجھ لے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. جس بندے نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اب راضی ہو جانے کے بعد بھلے بندہ دنیا میں ہو، قبر میں ہو یعنی برزخ میں، یا کسی بھی عالم میں منتقل ہو جائے، اس کے بعد اس کے مزے ہی مزے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اسے راضی ہیں پھر بندے کی نقل مکانی ہوتی چلی جائے تو اس سے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس قسم کے معاملات سنے تو پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب ہوں گے، تو یہ بتائیے کہ ہماری ہوش و حواس اور عقل اسی انداز سے برقرار ہوگی جس طرح ہم اس وقت برقرار رکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہی سوچ، یہی انداز، یہی عقل سمجھ آپ کی کام کر رہی ہوگی. فرمایا کوئی پرواہ نہیں، انشاءاللہ صحیح صحیح جواب دے لیں گے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی سنائی، فرمایا کہ عمر کے ساتھ معاملہ اس انداز سے ہوگا کہ جب منکر نکیر آئیں گے تو وہ سوال جواب کرنے لگیں گے تو حضرت عمر ان سے پہلے سوال کریں گے، فرمائیں گے کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رسول تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم بتاؤ تمہارا رسول کون ہے؟ میرا مذہب تو اسلام ہے، تم بتاؤ. تو وہ ہکا بکا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پھر پوچھیں گے کہ ہمیں ان سے سوال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے یا ان کو ہمارے سے سوال کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بندے کا جب اپنے رب سے تعلق اتنا مضبوط اور قوی ہو جائے، اتنا صفا اور ستھرا ہو جائے، تو پھر بندہ دنیا کے اندر ہو یا دنیا سے پردہ کر جائے، ہر حال میں وہ پھر خوشی خوش رہے گا. کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہ رسوا فرمائیں گے نہ ذلیل و خوار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ شامل حال رہے گی. تو بس اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پورے تصوف کا حاصل بھی یہی ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی، پورے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کو سمجھ لے. اور اس پورے تصوف کا حاصل دو لفظوں میں بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ جب عبادت کا وقت آ جائے تو ہمت کر کے، دل چاہے نہ چاہے، ہمت کر کے عبادت کو اپنے وقت میں انجام دے دو. اور جب گناہ کا تقاضا شدید ہو تو ہمت کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لو، عبادت وقت انجام دے لو اور گناہ سے بچ جاؤ. فرمایا کہ پوری عبادت کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے، بندگی اس میں آ جاتی ہے. پوری بندگی جس کو کہا جائے، انسان کی زندگی کا خلاصہ کہا جائے کہ عبادت، جو بھی عبادت ہو، بھلے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، مستحبات ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی عنوان سے عبادت ہو، مالی ہو، بدنی ہو، جانی ہو، جو عبادت کا وقت آ گیا، جب اس کا مطالبہ ہو، تو فرمایا کہ اس عبادت کو ہمت کر کے اپنے وقت پر انجام دے دو، اور گناہ کے تقاضے کی شدت کے وقت ہمت کر کے اس گناہ سے بچ جاؤ. تو یہی پورا کا پورا انسان کی زندگی کا مقصد کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. فرمایا کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا تعلق قوی سے قوی تر ہوتا چلا جاتا ہے، مضبوطی اور پختگی حاصل ہو جاتی ہے، اور بندہ دن بدن ترقی سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک کا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے ساتھ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ چھوتے ہیں، ان کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتے ہیں. باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ بندہ نوافل کے اندر اس قدر اہتمام سے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے چلتا چلا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ایک ایک نقل و حرکت اپنی مرضی اور موافق اپنی منشا کے مطابق کراتے ہیں. اور اس کے لیے پھر آپ نے وضاحت اس انداز سے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. غرض یہ کہ اس پورے بندے کا ایک ایک عمل، اس کی ایک ایک نقل و حرکت کامل مکمل خالصتاً اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. اس کا ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک عمل اللہ پاک کی منشا کے مطابق ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کا پھر کیسا محبوب بندہ ہوگا. اللہ پاک کی محبوبیت جس کو مل جائے، پھر وہ دنیا میں بھی خوش و خرم رہے گا، برزخ میں بھی خوش و خرم رہے گا، میدان محشر میں بھی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہاں پر بھی ان کے لیے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ پاک خاص اپنے عرش اعظم کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے اپنے دوستوں کو. تو اس چیز کو جس نے سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا جس نے حاصل کر لی، وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے گا. ابا جان کی وفات کا ایک بزرگ جب ہم نے مدینہ منورہ میں بتایا، فرمایا کہ انسان کو جب اللہ پاک نے زندگی دی ہے تو وہ صرف منتقل ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ تو ہمارے ایک منزلیں ہیں کہ اس منزل سے آگے بڑھ کے اس منزل پہ، اس سے بڑھ کے آگے، اس سے ہم درجہ بدرجہ آگے اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. عالم اروا سے ہم منتقل ہوئے، دوسرے عالموں کے اندر ہوتے ہواتے رحم مادر میں آئے، وہ ایک عالم تھا، اس سے منتقل ہوئے، اس عالم دنیا کے اندر آ گئے، یہاں رہنے کے بعد عالم قبر اور عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گئے، وہاں جتنا میسر ہوگا وہاں رہیں گے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس کے لیے بھی بشارت سنوا دی کہ جو نیک لوگ ہوں گے تو عالم برزخ میں بہت مزوں میں، آرام میں، راحتوں میں ہوں گے، جو برے ہوں گے وہاں بہت خطرناک عذابوں میں ہوں گے. اور اس عالم سے گزر کر جو عالم محشر آ رہا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وہ ایک خاص مدد شامل حال ہوگی. اور اس کے بعد حساب اور کتاب، جزا اور سزا، سارے معاملات جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوں گے تو کہیں پر بھی کسی موڑ پر بھی کوئی مشقت اور کوئی محنت اور کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو اس چیز کو سمجھ کر ہر معاملے میں، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر، اس کو سامنے رکھ کر اخلاص کے ساتھ عمل انجام دیں، اور ہر کام ہر عبادت کو اپنے وقت پر ہمت کر کے انجام دے دی جائے، اور ہر گناہ کے تقاضے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے اس گناہ سے بچ جائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیں، اور اپنے سے راضی ہونے والے اعمال کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یا زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئیں گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم عافنا واعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، يا حفيظ يا بصير يا معين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.